عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین اور قرآن کریم فرقان حمید میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں اس کی ایک تفصیل ذکر کی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے گزشتہ درس میں اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پانچ بنیادی علوم بیان کیے گئے ہیں، یعنی پورے قرآن کریم کو اگر ہم ایک تعلیمی حصے پر دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر پانچ بنیادی علوم بیان کیے گئے ہیں، جن میں پہلا علم علم احکام ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا، یعنی جس میں عبادات کا ذکر ہے کہ کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے علم کا ایک دوسرا حصہ علم مخاصمہ ہے، یعنی ڈیبیٹ کا موضوع، بحث و مباحثہ، اور اس دور میں موجود باقاعدہ ایسے تھاٹ آف اسکول اور ایسی ذہنیت کہ جو باطل کا پرچار کر رہی تھی، تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان باطل نظریات کا جو رد کیا اس کو ایک خاص شعبے میں ماہرین اصول تفسیر نے شامل کیا علم احکام کے ساتھ، جسے علم مخاصمہ کہا جاتا ہے، یعنی ڈیبیٹ کا علم۔ اور تیسرا علم جو قرآن کریم کے مضامین میں ہے وہ علم تذکیری بآلاء اللہ، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کے توحید پر اور اس کے وجود پر جو کائنات میں اس کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے لوگوں کو شعور دینے کے لیے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا، تو مفسرین نے باقاعدہ اسے جس عنوان کے تحت جمع کیا ہے اس کا نام ہے، جیسے علم احکام ہے علم مخاصمہ ہے، اسی طرح علم تذکیر بآلاء اللہ، یعنی ان چیزوں کا علم جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی نعمتیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے پر نشانی ہے۔ اور چوتھا علم جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے علم تذکیر بایام اللہ، یعنی یہ وہ علم ہے جس کا تعلق ان تاریخی واقعات اور حالات سے ہیں جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں، اہم ترین واقعات جن انبیاء کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب باطل کے اوپر ایک لمبی جد و جہد کے بعد فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے، تو یہ ان سے متعلق علم ہے۔ اور پانچواں علم جو قرآن کریم کو کہ علم کو باقاعدہ اکیڈمک انداز میں اور سلیبر کے انداز میں پورا ترتیب دیا گیا کہ پورے قرآن میں جو علم ہے وہ پانچ عنوان کے تحت آ جاتے ہیں، علم احکام ہے، علم مخاصمہ ہے، علم تذکیر بآلاء اللہ ہے، اور علم تذکیر بایام اللہ ہے، اور چوتھا علم جو پانچواں علم جو ہے وہ علم تذکیر بالموت و بعد الموت، یعنی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو مفسرین نے بڑی محنت کر کے قرآن کریم کے تمام علوم کو ان پانچ عنوان کے تحت جمع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ علم احکام جو قرآن کریم فرقان حمید کی 500 کے قریب آیات جو احکام کو بیان کرتی ہے، دین کے قانون کو بیان کرتی ہے، ان میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بنیادی حقوق ہیں، اس کے بعد آیات مخاصمہ یعنی ڈیبیٹ سے متعلق، اس دور میں خاص جو گروہ اور جو جماعتیں موجود تھی اور وہ باطل کا پرچار کر رہی تھی، آج بھی ہمارے دور میں ان کی وہ رجحانات وہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان تھاٹ آف اسکول، وہ بنیادی فرقے اور گروہ جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے اور جن کے عقیدے درست نہیں تھے، ان کو جو ٹارگٹ کیا اور اس میں جو خرابی تھی اس کا رد کر کے اس مسئلے کا صحیح شعور جو قرآن نے دیا ہے، اس کو پھر صرف علم مخاصمہ کو چار حصوں میں بانٹا گیا تھا کہ اس میں چار گروہ ہے، پہلا مشرکین کا ہے، دوسرا منافقین کا ہے، تیسرا یہود کا ہے اور چوتھا نصرانیوں کا ہے۔ یہ چار گروہ ہیں جن کو قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر کیا گیا، اور ہم اس سے پہلے اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ ان چاروں میں سے ہم نے منافقین کے حوالے سے گزشتہ درس کے اندر کچھ بات کی، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے مضمون کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ جو ٹاپکس ہیں ان کو سمجھنا انتہائی نیسسری اور لازم اور ضروری ہے۔ ان باتوں کو حل کیے بغیر نہ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ سکتا ہے نہ قرآن کے دیگر مضامین۔ تو میں نے عرض کیا، دوبارہ سن لیجئے، کہ قرآن کریم کے سارے علوم کو پانچ حصے پر بانٹا گیا ہے، اور ان پانچ میں یعنی احکام و عبادات ہے، مخاصمہ ڈیبیٹ کا علم ہے جس میں انبیاء اکرام کا گمراہ فرقوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا ہے، ان میں کون سے وہ گروہ تھے جس سے انبیاء اکرام کا مقابلہ ہوا، مناقشہ ہوا، مقابلہ ہوا، وہ چار گروہ میں سے ایک تھا مشرکین کا گروہ، اور ایک تھا منافقین کا، ایک جیوس یہودی اور ایک کرسچن یعنی نصرانی۔ ہم سب سے پہلے یہاں پر منافقین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ منافقین کی آسان تعریف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ظاہر پر تو اسلام تھا، یہ ظاہراً اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، یہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی ادا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام کے لیے کفر تھا، اسلام کا انکار تھا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ہیپوکرٹس، منافق، کہ زبان سے یہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے ان کو کفر تھا، اور پھر یہ مسلمانوں کے رازوں کو کافروں کے پاس پہنچاتے تھے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان کا بڑا شدید رد کیا ہے، اور اب میں ابتدائی چند آیات پڑھ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ جیسی شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، تو پانچ آیتیں اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے لیے ذکر کی ہیں، اور تیرہ آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں، کیونکہ یہ گروہ جو تھا بڑا شاطر، بڑا چالاک تھا، ان کو پکڑنا بھی مشکل تھا، اس لیے کہ یہ ان کی داڑیاں بھی تھیں، ان کی پگڑیاں بھی تھیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، رہتے بھی تھے، لیکن دل سے یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو ایکسپوز کرنا اور ان کے عقائد کو واضح کرنا یہ انتہائی ضروری امر تھا، اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ تقریباً 13 آیتوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید نے جو ذکر کیا ہے، میں اس کو ذکر کرنے سے پہلے پانچ آیتیں جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں اہل ایمان کے لیے ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ پانچ آیتیں ہیں، ان پانچ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت قیمتی بات ذکر کی ہے، اور بڑی توجہ سے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان پانچ آیتوں میں مومن کون ہوتے ہیں اور ان کی شان کیا ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور میں اور آپ اس میں غور و فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ آیتیں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ الف لام میم، ان آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں، الف لام میم۔ دیکھیے لکھنے میں تو یہ بالکل اس طرح ہے کہ اس کو پڑھا جائے علم، کیونکہ الف لام میم میں علم پڑھا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں. مقطعات بمانے کٹ کٹ کر کے، جیسے الف کو الگ پڑھا آپ نے، لام کو الگ پڑھا آپ نے، میم کو الگ پڑھا، تو یہ الف لام میم. قرآن کریم کی آیات معنی کے اعتبار سے دو قسمیں رکھتی ہیں، ایک کو محکمات کہتے ہیں اور ایک کو متشابہات. محکمات وہ آیتیں ہیں کہ جس کو پڑھنے کے ساتھ ہی اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ساری شریعت جو ہے وہ آیات محکمات میں ہے، اور سارے عقیدے جو آیات محکمات میں ہیں. آیات متشابہات، آیت متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جس کا معنی اتنا چھپا ہوا ہو، اتنا مخفی ہو کہ ہم اس میں جتنا غور و فکر کرتے رہیں تو اس کی مراد اور اس کے مفہوم تک ہم نہیں پہنچ پاتے. جیسے الف لام میم، اب کیا معنی ہے ہم کو کیا پتا اس کا کیا معنی؟ یا الرحمن علی العرش استوا، اب اس کا ظاہری معنی یہ بنے گا کہ اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھ گیا، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے لیکن قرآن میں آیا ہے. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، قرآن میں آیا ہے لیکن اس کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مراد لی جائے؟ یہ مراد بہت مخفی ہے، بہت چھپی ہوئی ہے. جہاں تک آپ پہنچیں گے تو معنی اور پردے میں چلا جاتا ہے. تو ایسی آیات کے جس کا معنی بہت چھپا ہوا ہے اور اس کو کھولنا عام بندے کا کام نہیں ہے، اس کو متشابہات کہتے ہیں. اور محکمات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جس کو بیان کرنا، جیسے واقعی مسلات نماز پڑھو، بالکل واضح ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا رب جو ہے الہکم و الہ واحد، جو اللہ ہے، جو تمہارا الہ ہے وہ ایک ہی الہ ہے، بالکل واضح بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، بات سمجھ میں نہیں آتی. الرحمن علی العرش استوا، اللہ رب العالمین جل والا کے لیے یہ آیت کہ الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پر متمکن ہوا، بیٹھ گیا، بیٹھا، تو یہ معنی تو نہیں کیا جا سکتا. اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. تو آیات متشابہات جس میں الف لام میم بھی آتی، کافا یا ان سو توسین حامیم، جتنی آیات ہیں ان کو آیات متشابہات کہتے ہیں. کیونکہ ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ فضائل پر نہیں ہے، ایک کلاس کے حوالے سے، اس لیے ہم اس قانون کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اس لیے کچھ ٹیکنیکل بات بھی ہوگی تو آپ اپنے دماغ کو حاضر رکھیں گے، جسے کلاس میں آپ حاضر رکھتے ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ پہنچے گا. آیات متشابہات کے بارے میں امت کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ جو آیات متشابہات ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم سے مخفی ہے، اور اس پر بحث کرنا یہ بدعت ہے. اس لیے ہم اس آیات کی تہ میں نہیں جاتے، اس کے اس معنی پر ایمان ضرور لاتے ہیں جو اس آیات کا معنی اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہے. ان میں سے ایک آیت، اس میں سے ایک قسم ٹائپ جو ہے یہ حروف مقطعات کی ہے، جیسے الف لام میم، کافا یا انسواد. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ الف لام میم کے نیچے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، ترجمہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور کیوں نہیں جانتے ہوں گے اور اللہ نے کیوں نہیں بتایا ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے تو خود کہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اب اگر اس کی تعلیم نہیں تو پتا چلا آدھا بتایا آدھا نہیں بتایا، ایسا نہیں ہے. پھر قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بات کی ہے جو میں نے بار بار وہ آیت پڑھی ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. حبیب، جو یہ آیت قرآن اترتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو آپ کے دل میں بٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، وَقُرْآنَ، اور آپ کی زبان پر جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب جبریل امین آپ کے پاس قرآن لے کر آئے تو آپ اس کو غور سے سنیے، خاموش رہیے، اس کو سنتے رہیے. ثم انا علینا بیانا، اس کے بعد جو ان آیات کا معنی ہے وہ بھی ہم آپ تک بتا دیں گے. تو قرآن نے سورہ قیامہ میں یہ کہا ہے کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کو آپ کے سینے میں اتارنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور ان آیات کا معنی جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو بتایا ہے. کیوں؟ ثم انا علینا بیانا، کیونکہ حضور قرآن کے معلم ہیں. اگر آپ کو خود نہ پتا ہو معاذ اللہ کہ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے تو یہ تعلیم کس طرح ہو سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں ایک علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کسی بات کو سیکھنے میں کچھ چیز رہ جب جاتی ہے کہ جب کہیں سے کمزوری ہو یا تو استاد کو کتاب سمجھ میں نہیں آئی ہو تو استاد اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، یا استاد نے ایکسپلین تو کر دیا ہے لیکن شاگرد کا دماغ ایسا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا، یا پھر کتاب میں کوئی کمال نہیں ہے. یہاں دیکھیں سکھانے والا اللہ ہے اور کتاب قرآن ہے اور سیکھنے والے حضور ہیں. تو لہذا تینوں جگہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں عیب نہیں. تو سادہ معنی کیا بنا؟ الف لام میم، اس کا معنی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. اور علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں نا الف لام میم، یہ اپنا معنی خود حضور کو بتاتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. کیسے؟ انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال فرمایا، جیسے حضور کے ہاتھ پر کنکریاں کلمہ پڑتی تھی نا، کہ حضور نے کنکریاں اٹھائی تو وہ کنکر ایک ایک پتھر حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑتا تھا، اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات کا معنی بتایا گیا. بس اتنی بات جاننا ضروری ہے، آگے چلتے ہیں، کیونکہ پانچ آیات اہل ایمان کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. یعنی قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ شک سے، ریب سے، جھوٹ سے پاک ہے. ہدل للمتقین، یہ متقین ہدایت، جو متقی ہیں ان کو اس میں ہدایت ہے، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. متقین کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت پر عمل کرنے والا، تقوی حاصل کرنے والا. متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کے قریب نہ جانا، اور اللہ نے جس کو حلال کر دیا اس کے قریب آنا، تقوی اختیار کرنا. اور اس کا معنی ایک یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ تقوی یعنی متقی وہ شخص ہے، وہ اس جگہ پر بھی کبھی نہیں جائے گا، وہ کام بھی کبھی نہیں کرے گا جس جگہ پر جانے سے اور جس کام کو کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، وہ بندہ کبھی وہ کام نہیں کرے گا. ایسے پرہیزگار شخص کو متقی کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کس کو ہدایت دے گی؟ جو اس قسم کے لوگ ہیں، تقویٰ کرنے والے ہیں اور اپنے رب کو ماننے والے ہیں. آگے فرمایا یہ متقین کون ہیں، ان میں کیا خاصیت ہوتی ہے، یہ متقیوں میں کیا کمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لائے. جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا، دوزخ کو انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، جبریل کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن سب نبی کے کہنے پر انہوں نے مان لیا. تو یہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں. تو مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو چیز وحی کے ذریعے حضور کے سینے پر نازل ہو گئی، مومن اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب کا معنی کیا ہے؟ غیب کا معنی یہ ہے، مثلا دیکھیے کسی چیز کو جاننے کے لیے ہمارے پاس چند سورس ہیں، چند سورس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جس سے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں. مثلا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ نے سینس رکھا ہے. سینس مثال کے طور پر کسی چیز کو ہم چھوتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں، آپ اسکول اور کالجوں میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں. کسی چیز کو ہم سن لیتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے، کسی چیز کو ہم سونگ لیتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے، کسی چیز کو ہم چک لیتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے. تو یہ پانچ فائیو سینس جو ہمارے اندر موجود ہے، چھونے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، چکنے کی طاقت اور سننے کی طاقت، جو چیز ان سے حاصل کر لی جائے اس کو غیب نہیں کہتے ہیں، وہ ویزیبل ہوتی ہے وہ ہمارے اس. اور جو چیز ہمارے سینس کے اندر نہ آئے وہ انویزیبل ہے، انسین ہے، اس کو قرآن اس کو غیب کہا جاتا ہے. غیب وہ ہے کہ جس کو انسان کے ادراک، انسان کے سینس جو ہے اس تک اپروچ نہ کر سکے، نہ جان سکے. لیکن اللہ رب العالمین جل والا نے جب حضور کے ذریعے ہمیں غیب بتایا ہے تو یقیناً جب حضور کو جو غیب بتایا ہم نے اس کو ماننا ہے، جنت دوزخ اور اللہ کی ذات. لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کلام کے اندر کئی آیتیں ایسی نازل فرمائی ہے جو اس بات کا علم دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ انویزیبل چیز اور انسین اور غیب جو ہے اس کا علم اور اس کی خبر و اطلاع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد ہوا، توجہ کیجئے، حضور پر جو وحی آتی ہے جس کے ذریعے حضور کو علم ملتا ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. تو سادہ کانسیپٹ آ گیا کہ حضور کو جو وحی آتی ہے وہ وحی غیب کی خبریں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے؟ نبی کو جو بتایا جا رہا ہے وہ سورس ہی غیب ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب. انباء جیسے آپ نے 30ویں پارے میں پہلی سورت پڑھی ہے نبؤن، سورہ نبا. نبا عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، خبر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، خبر بھی خبر ہی کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، کسی چیز کی اطلاع معلومات. اور نبا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ نبا جو ہے اس کو بھی، یہ بھی خبر کو کہتے ہیں. لیکن نبا کون سی خبر کو کہتے ہیں؟ نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو بہت اہم ترین خبر ہو. تو اللہ نے فرمایا اور نبا کی جگہ، نبا کی جمع ہے انباء، جیسے سورہ نبا ہے تو اس کی جمع ہے انباء. تو اللہ فرماتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک. حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں. تو یہاں سے سادہ کانسیپٹ واضح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انفارمیشن ملتی ہے اللہ کی طرف سے، جو جن چیزوں پر انفارم کیا جاتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ساری انویزیبل انسین چیزیں ہیں، یعنی غیب ہے. ظاہر سی بات ہے جس کو غیب کی خبر دی جائے گی اسے غیب کا علم ہو جائے گا. اسی طرح آپ دوسرے قرآن کی آیت کی طرف چلیں تو وہاں مضمون آتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء. اللہ رب العالمین اپنی غیب کی اطلاع، اپنے راز کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، مگر اللہ رب العالمین جن رسولوں کو چن لیتا ہے ان کو غیب کی خبریں دیتا ہے. اس دوسری آیت سے بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام کو غیب کی اطلاع دی جاتی ہے، غیب کی خبریں دی جاتی. اسی طرح آپ سورہ جن میں آ جائیں تو سورہ جن میں ارشاد ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد، عالم الغیب غیبوں کا جاننے والا اللہ ہے، فلا یظہر علی غیب احد وہ اپنے غیب پر، غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا مگر یہ کہ ایگزمٹ کر دے، مگر یہ کہ من ارتضا من رسول، جس رسول پر راضی ہوتا ہے اس کو ان باتوں کی خبر اور اطلاع دے دیتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی دیکھیں کئی آیتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ہم نے اس سے اندازہ لگایا، پڑھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اللہ رب العالمین جل والا اپنی جانب سے غیب کی اطلاع، غیب کی خبریں دیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جس کو غیب کی خبریں دی جائیں گی اسے غیب کا علم ہوگا. لیکن یہ جو علم انبیاء کے پاس ہوتا ہے یہ خود سے نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ کا جو علم ہے یہ خود سے ہے، لہذا اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا. شرک جب ہوتا کہ جب کوئی نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے جو غیب تسلیم کر رہا ہے وہ ایسے ہی مانتا جیسے اللہ کا ہے، اور اللہ کا علم ایسے ہے جس کو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ کا خود کا ہے. لیکن بچہ سے بچہ بھی اس بارے میں اتنی جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نبی ہوں یا اولیاء ہوں ان کو جو بھی چیز اللہ رب العالمین بتاتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، وہ ان کی ذات سے نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین ان کو عطا فرماتا. اور قرآن میں آخری آیت پڑھتا ہوں، آپ آیت الکرسی میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ بما شاء، مگر وہ جتنا خود عطا فرما دے. تو اب یہ جتنی آیات ہیں یہ اس بات کو واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین جل والا غیب کا علم عطا فرماتا ہے. لیکن دھاندلی اور جہالت کا ناس جائے کہ اتنی دیدہ دلیری سے اتنے ڈھیٹ ہو کر کمنٹس کر دیتے ہیں نبیوں کو کہاں غیب پتا ہوتا ہے، نہیں تو تم نے کون سا قرآن پڑھ لیا اور دین سمجھ لیا ہے، کس طرح تم یہ گھٹیا بات اور غلط بات کر دیتے ہو؟ یہ جو آیات ساری پڑھی گئی ہے یہ کوئی بائبل سے تو نہیں لائی گئی، یہ تورات سے تو نہیں لائی گئی، یہ قرآن کے اندر ہے. اور قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین غیب دیتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ آپ آ جائیے سورہ تکویر میں اذ الشمس کورت واذ النجوم انقدرت، تو اسی میں آیت موجود ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ ہمارا نبی جو ہے وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا. اور یہاں سارے مفسر نے لکھا ہے کہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام یعطی علم الغیب فلا یبخل به، حضور کے پاس غیب کا علم آتا ہے اور حضور پھر اس سے متعلق لوگوں کو بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. تو یہ ساری آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں جو اس موضوع کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا انبیاء کو غیب عطا فرماتا. ہاں یہ جو ہے آیات کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے حبیب آپ کہیے کہ زمین اور آسمان کا جو غیب ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا. ہم یہ جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله, کہ زمین آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, بالکل نہیں جانتا, لیکن جب اللہ جو عطا فرما رہا ہے اس کا بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آیات اس آیات کے مقابلے پر نہیں ہے. ان آیات میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کا جو علم ہے یہ ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے, اور دوسری آیات جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ذاتی طور پر جاننے والا اللہ ہے وہ ہی اپنی مرضی سے اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے. تو اب آپ ایسی کوئی آیات لائیں نا کہ جس میں بتانے کی نفی ہو کہ نہیں بتاتا ہے, وہاں پر تو یہ موجود ہے. پھر یہ ہے کہ آیت وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو, کہ غیب کی کنجیاں غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے, اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. بالکل ٹھیک ہے, کون مسلمان کہتا ہے کہ اس کے بتائے بغیر کوئی جانتا. تو بھائی جو رب جس کے پاس سارا غیب ہے وہی اگر بتا دے تو پھر ماننے میں حرج کیا ہے. اور یہی اللہ نے کہا ہے کہ ہم کسی ارے غیرے کو غیب نہیں بتاتے الا من ارتضى من رسول. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اپنا غیب ظاہر نہیں کرتے مگر جس رسول پر راضی ہو جاتے ہیں. ولکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء, جس رسول کو چاہتے ہیں غیب بتا دیتے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحی الیہ, یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے اپنے محبوبوں پر اتاری ہے. تو یہ گویا کہ دونوں طرف سے بات ہو گئی. اور وہ آیت کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب, وہ آیات بھی اس غیب کے مقابلے پر نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری آیات ذاتی علم غیب سے متعلق ہے. یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا, اور ذاتی طور پر بغیر کسی کے سکھائے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور یہاں جو ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب, اس کا معنی یہ کہ آپ کہیے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں یا میں غیب کا علم رکھتا ہوں. یہاں پر دعوے کی نفی ان مشرکین سے کرائی جا رہی ہے کہ جو اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھی بتا دیں وہ بھی بتا دیں, اور پوچھنے کے بعد انہوں نے عمل کوئی نہیں کرنا ہے. تو ان کو صاف صاف بتا دی گئی ہے کہ دیکھیں میں اپنی ذات سے کسی غیب کو نہیں جانتا ہوں, اور ذاتی طور پر میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں. لیکن وہ آیت جو سامنے کھڑی ہے الا من ارتضى من رسول, لیکن رب جب چاہتا ہے ہمیں غیب عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح جتنی بھی آیات جو انبیاء کے غیب کی نفی کے لیے پیش کی جاتی ہے, دیانت کے ساتھ اگر ایک پیپر کے اوپر وہ آیات ادھر لکھنے اور جو ملنے والی جس میں یہ آیات ہے کہ جس میں انبیاء کو غیب دیا جاتا ہے اس کو ایک طرف لکھ دے, دونوں کو سامنے رکھیں گے تو مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو پھر یہ دینے والی آیت کیوں بیان کر رہی ہے, اور یہ قرآن آپس میں لڑتا تو نہیں ہے. تو لہذا اس میں تدبیق اور اس میں جوڑ یہی پیدا ہوگا کہ جہاں پر یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے یا نبی پاک نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا, اس سے مراد ذاتی ہی علم ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے نہیں جانتا. اور جہاں یہ موجود ہے کہ ہم نبیوں کو غیب دیتے ہیں اس کو آسان انداز میں آپ سمجھیں گے کہ جب اللہ دیتا ہے تو وہ جان لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں دو چیزیں, ویقیمون الصلاۃ, وہ نماز پڑھتے ہیں, نہیں وہ نماز قائم رکھتے ہیں. نماز پڑھنا یہ ہے جو میں نے اور آپ نے پڑھ لی, اور اقامت الصلاۃ یہ ہے کہ اللہ نے جتنا حکم فرمایا ہے کہ بیچنا کیسے, کھانا کیسے, گھر میں کیسے رہنا ہے, بازار میں کیسے رہنا ہے, کیا چیز ماننا ہے, کیا چیز, ان تمام کو تسلیم کرنے کا نام ہے اقامت الصلاۃ, یعنی اللہ کے نظام کو ماننا. تو یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا, اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے قانون دیا ہے اس پر ہم صرف نماز پڑھتے ہیں, اقامت الصلاۃ نہیں کرتے ہیں. ہم پڑھتے نماز ہے بعد میں گورے کے قانون کو مان رہے ہوتے ہیں, تو یہ قرآن پر عمل نہیں ہوتا. اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے جو پرنسپلز دیے ہیں ہمارے ہماری زندگی کے لیے ہم کسی اور کے قانون کو قبول نہ کریں، اللہ کے قانون کو قبول کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اللہ نے کیا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہی سلوک کریں، اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ وہی سلوک کریں، بازار میں کیا بیچنا ہے کیا نہیں بیچنا، کیا بیچنا حرام ہے کیا بیچنا جائز ہے، کس طرح کا سودا کرنا جائز ہے، کس طرح کی تجارت جائز ہے، یہ تمام قانون کو جو بندہ تسلیم کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ. اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں پر علماء نے لکھا ہے مثلا کمایا تو آپ نے لیکن اللہ فرماتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا ہے، اس کا پتہ چلا کہ ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. اس لیے اللہ نے رزق کی نسبت ہماری طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے جیسے سارا غیب اللہ کا ہے تو سارا رزق بھی اللہ کا ہے. یہاں پر بھی تو دیکھیے اللہ نے غیب کی نسبت جیسے اپنی طرف کی ہے تو رزق کی نسبت بھی تو اپنی طرف کی ہے. لیکن مجھے بتاؤ کوئی وہابی مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ رزق کیا؟ کہیں گے ہاں حقیقی تو اللہ کا ہے لیکن اللہ نے عطا فرمایا. تو میں نے کہا جب رزق میں یہ تاویل سمجھ میں آتی ہے تو غیب میں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیونکہ یہاں پر بھی رزق کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بندوں کا رزق ہے اس میں سے بانٹ، فرمایا جو ہمارا رزق ان کے پاس اس سے بانٹ. تو یہاں پر بھی نسبت دیکھیں اللہ کی طرف ہے. تو اللہ کی طرف نسبت کس معنی میں؟ ذاتی معنی میں، کہ ہم نے ہمارا رزق ہے. اور بندے کی طرف نسبت کس اعتبار سے؟ کہ ہم نے عطا کیا ہے. وہی تاویل انبیاء کے لیے غیب کی بن جاتی ہے. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان کو ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنے کا حق ہے. آگے فرما وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ہمارے جو بندے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ہم نے ہمارے نبی پر اتاری کتاب، قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور قرآن سے پہلے جو نازل ہوئی ہے اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں. لیکن یہ سن لیجئے، تورات ہو یا زبور ہو، بائبل ہو یا تورا ہو، یہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے. ہم اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ توجہ کرنا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اجمالاً، کہ بس جیسی نازل ہوئی تھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہ جو اس میں موجود ہے ہر بات کو ہم مانیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تبدیل ہو گیا. وہ کیا ہو گیا ہے؟ تبدیل ہو گیا. فرما وہ بالآخرت ہم یوقن، چوتھی آیت، مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن قائم ہوگا. اور یہ لوجیکل بھی درست ہے. ایک بندے پر کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ بندہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا اور ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے، تو یہ عقل بھی کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ جس میں وہ بندہ عدالت لگے اور جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق دلایا جائے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسانوں کا سارا سلسلہ کٹ جائے اور ظالم ایک طرف ہو جائیں، مظلوم ایک طرف ہو جائیں، اور ایک عدالت لگے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو حساب دیا جائے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو سزا دی جائے. اور وہ دن قیامت کا دن ہے. مومنین جو ہے وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں. اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، بات کو ہم سمیٹتے ہیں. مومنوں کی نشانی یہ بتائی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ اقامت الصلاۃ نماز کے ساتھ اللہ کے نظام کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں. اگر حضور کے بعد کسی نبی کا آنا، نئے نبی کا آنا ضروری ہوتا اور یہ اسلام کے عقیدے کا حصہ ہوتا تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو نبیوں پر تو ایمان لانا ضروری ہے. تو پھر اللہ یہ کہتا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی آیت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر ہم نے ایمان لانا تھا وہ ان چار آیتوں میں بیان کر دیا گیا. حضور کے بعد اگر کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو اس کا ذکر یہاں پر ہوتا، کیونکہ مومن جن جن چیزوں کو قبول کرتے ہیں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. قیامت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں، اللہ کی راہ میں رزق دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، ایک اور نبی آنے والا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں. پتہ چلا مرزائی ملعونوں کا یہ دعویٰ کفر پر مبنی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ایسے آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جل والا کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے کچھ حروف مقطعات کے بارے میں سمجھا کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ آیات متشابہات کیا ہوتی ہے، آیات محکمات کیا ہوتی ہے، اس کو ہم نے سمجھا۔ آج تھوڑی سی گفتگو ہم نے غیب کے لفظ پر کی ہے، غیب کو ہم نے گویا کہ سمجھا، عقیدہ ختم نبوت کو ہم نے سمجھا۔ یہ پانچ آیتیں اہل ایمان کے لیے تھی، اور ہر مسلمان کو ان پانچ آیات پر غور کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں ہم آنے والی جو ضروری بحثیں ہیں اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل والا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے حضرات درس میں شریک تھے اللہ رب العالمین تمام کا سننا، تمام کا بیٹھنا اور قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شیطان اور شیطنت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اللہ رب العالمین خاص فضل فرمائے۔ وصلی اللہ علی آخر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔